रास्ता दिखाता हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है, इल्म नूर है, इल्म नूर है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دعا اللہ پاک سے پردے میں رہتی ہے یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود پڑا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید جانے کے ناظرین، پروگرام ہے نور علم، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم علم کی باتیں کرتے ہیں، علماء کی باتیں کرتے ہیں، علم دین کی حرص پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ علم کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں علم کی شان و عظمت کو جا بجا بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعلو العلم، اللہ پاک نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی اور علماء نے گواہی دی۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں کے ساتھ علماء کا ذکر کیا گیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء سے معزز اللہ کے نزدیک کوئی اور ہوتا تو اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر فرماتا۔ علم کی شان کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو قرآن پاک میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ علم میں اضافے کی دعا کریں، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز کے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ علم ہے۔ علماء نے اس سے بھی اس چیز کو ثابت کیا کہ علم سے معزز کوئی چیز ہوتی تو اللہ پاک اس کا ارشاد فرماتا۔ تو علم کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ علم میں اضافے کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم کا شوق ذوق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ۔ الحمدللہ اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے ایک بہت ہی پیارے پہلو کی طرف متوجہ کرتے ہیں ناظرین کو، اور وہ ہے انداز تربیت مصطفیٰ۔ آج سیدی کیا بیان ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں کہاں کس کس انداز سے تربیت فرمائی تو مزید انشاءاللہ آپ بھی بیان کریں گے، اسد بھائی بھی اور ظفر بھائی بھی۔ میں اولاً عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کس انداز سے کس بات میں تربیت کی۔ ویسے تو انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو آپ سب کو ہی سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، سچی بات بتاتے ہیں۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المؤمنین ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ ایک بار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام پذیر تھے، نماز فجر کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت میں مصلی پر بیٹھی ذکر اللہ کر رہی تھی اور وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو میں وہیں بیٹھی ورد وظائف کر رہی تھی، تو مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم صبح سے اسی طرح ذکر و اذکار میں مشغول بیٹھی ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ تو آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اتنی دیر ذکر و اذکار میں مشغول رہنے اور اب تک دن کی تمام نیکیوں پر ملنے والا ثواب میرے تمام اس عرصے میں یہ چار کلمات تین مرتبہ پڑھنے پر ملنے والا ثواب زیادہ ہوگا۔
سبحان اللہ،
تو اتنی دیر سے پڑھ رہی ہو اور چار کلمات میں تین مرتبہ پڑھوں گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا، کہ اگر اسے میزان پر تولا جائے گا تو آپ کے تمام دن کے نیک اعمال کے ثواب سے اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار کلمات بھی تعلیم فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا اس سے ہم کیا سیکھیں؟ گھر والوں سے محبت بھرا انداز، ملاقات، ان کے معاملات پر نظر، نیک کاموں میں پوچھنا، حوصلہ افزائی کرنا اور تربیت کرنا۔ بھئی آپ کو نیکی کر رہے ہیں، میں پوچھوں گا تو پوچھنے سے آپ کی دل جوئی ہوگی، دل خوش ہوگا، اچھے کام پر پوچھنا چاہیے۔ جیسے استاد صاحب طالب علم سے جب پوچھتے ہیں، اسباق کی تیاری کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو حوصلہ افزائی کریں، اسے معلوم کریں۔ تو انشاءاللہ الکریم اس سے طالب علم کی تعلیمی کیفیت اور مضبوط ہونے کی امید اور توقع کی جا سکتی۔ سیکھنے کا جذبہ زیادہ ہے، آپ تعریف کریں، وہ جذبہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات تعلیم فرمائے تو گویا کہ یہ تربیت کی کہ کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے۔
سبحان اللہ،
اب یہ نسخے ہم بھی اپنائیں، اللہ پاک نصیب فرمائے۔
سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا پیارا انداز ہے کہ حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، آسان نیکی بھی بیان کر دی، اور زیادہ نفع دینے والی نیکی، زیادہ ثواب کمانے والی نیکیاں بھی بیان کر دی۔
میں شورا سے جی جیسے کم وقت میں زیادہ نیکیاں کیسے حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح کم وقت میں سبق زیادہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، کم وقت میں یاد زیادہ کیسے کر سکتے ہیں، کم وقت میں علم کا احاطہ زیادہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ کرام اس پر جس طرح پیارے آقا لجپال کریم آقا نے ام المومنین کی تربیت فرمائی، اساتذہ کرام اسی طرح اپنے طلبہ کرام کی تربیت فرمائی۔
کتاب کی سلیکشن ہی بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ بعض کتابوں میں بہت سا علم وہ سمویا ہوتا ہے، تو یوں بھی یہ شارٹ کٹ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔
بعض نفس مسئلہ کو حل کرنے میں کے لیے حواشی شروحات کی طرف جاتے ہیں تو وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اصل نفس مسئلہ پیچھے ویسے کا ویسے رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر استاد طلبہ کو بتائیں گے کہ نفس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، حواشی کو کتنا ٹائم دینا ہے، دیگر شروحات کی طرف کتنا جانا ہے، تاکہ جو اصل ہے اس سے ہم کہیں دور نہ ہٹ جائیں۔ تو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
جو مدنی پھول ماشاءاللہ آپ بیان فرما رہے ہیں، تو میرے ذہن میں ٹیچر اور لیکچرر آ رہے تھے، پروفیسر صاحب آ رہے تھے، یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اسد بھائی؟
بہت ساروں کے لیے ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ کیسے کم وقت میں زیادہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے، دوسرا مطالعے کا انداز، مطالعے کا وقت، اور دیگر اس سے متعلقہ کئی ایک چیزیں آئیں گی کہ یہ انداز اپنایا جائیں تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یسیرو ولا تعسیرو، تو اس کا بھی ایک نمونہ ہے کہ اتنی طویل عبادت، اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ تو یہ ہے کہ یہ کلمات پڑھ لو، تو آسانی کے ساتھ زیادہ نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہیں۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی کا عرض کیا گیا کہ انہوں نے اتنے سال کا عرصہ لگایا، حج کا ارادہ ہے، ابھی گجرات پہنچے ہیں، ہر چند قدم پر نفل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس سے بہتر نہیں تھا کہ جہاز کے ذریعے پرواز کرتے، وہاں پہنچ جاتے، ایک نیکی پر ایک لاکھ کا ثواب کما لیتے۔
سبحان اللہ،
تو اگرچہ ہے یہ بھی عبادت، لیکن جو افضل عبادت ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو کس انداز میں زیادہ، دوسرا یہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، اس موضوع کے تعلق سے ایک بات عرض کروں گا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سکھانے کا سلسلہ فرمایا نا، تو سکھانے کا ایک زبردست انداز یہ ہے کہ پہلے دل میں جگہ بناؤ، اس کے بعد کو تربیت کا سلسلہ کرو کراؤ۔ جب کچھ طرح سا دل میں جگہ بنتی ہے، یا اپنائیت کا ماحول بنتا ہے، یا محبت والا انداز اپنایا جاتا ہے، تو سامنے والا اس چیز کو بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی ایک معمولات اس طرح کے ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عمل فرمائے، کچھ اپنے غلاموں سے محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ سکھانے کا ایک انداز، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا تعلیم کی جا رہی ہے، کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو. جب دعا بعد میں تعلیم فرمائیے, پہلے ارشاد فرمایا واللہ انی احبک, اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت. اب یہ کہنے کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے ساری زندگی وہ دعا بھولی نہیں ہوگی, اور جب کسی کے سامنے بیان کی گئی ہوگی کہ میرے آقا نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی تو وہ سارا منظر نظروں میں گھوما ہوگا.
دعا کون سی استاد صاحب؟
ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
سبحان اللہ, کتنی پیاری دعا. اور آپ کی گفتگو کے دوران مجھے ایک اور بات ذہن میں آئی کہ صحابہ محبوب خدا کے محبوب ہیں.
ماشاءاللہ,
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلفیہ قسمیاں فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب جن سے آقا محبت کرے امتی کیوں نہ محبت کرے, وہ کیسا امتی کہ جو صحابہ سے محبت نہ کرے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز مبارک سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ نرمی سکھانے والا بڑی نرمی سے سکھائے. وہ ام السائل فلا تنہر, تو سائل کو نہیں جھڑکنا. جو سوال کر رہا ہے, جو علم سیکھنے آ رہا ہے, تو اس کو نرمی سے محبت سے اس کو سکھایا.
یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ اس سوالی سے مراد جو علم دین کا سوال لے کر آیا وہ بھی ہے.
اچھا, اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے؟
جی جی,
صحیح, ماشاءاللہ.
سائل اور علماء کو بھی اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا تو وہ بھی نرمی سے کام لے.
اور الگ بات ہے کہ پوچھنے والے کو پوچھنے کے آداب معلوم ہونے چاہیے. ایسی کیفیت ہوتی ہے نا, آدمی بازو کا جیسے بھوک لگی ہے, نیند آ رہی ہے, تھکن چڑھی ہے, سفر پہ جانا ہے, سفر سے آئے, یہ موقع تو نہیں سوال کرنے کا.
اس کے باقاعدہ علماء نے آداب لکھے ہیں کہ سوال کیسے کرنا ہے, سوال کے وقت.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت زید ابن ثابت کے پاس جایا کرتے تھے, تو یہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا, یہ دروازے پہ دستک نہیں دیتے,
کیا
باہر بیٹھ جاتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کے نکلنے میں تاخیر ہو جاتی تو یہ وہیں زمین پہ لیٹ جایا کرتے, تھکاوٹ ذرا محسوس ہوئی تو زمین پہ لیٹ گئے. کہتے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہوا چل رہی ہوتی تھی, گرد و غبار وہ اوپر سے گزرتی. حضرت زید بن ثابت جب گھر سے باہر نکلتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے, آپ نے مجھے طلب کر لیا ہوتا تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم سیکھنے کے آداب کے خلاف.
کیا آداب کا بھی سائل جو
سائل کو خیال اپنی جگہ پہ کرنا چاہیے, لیکن وہ آیت کریمہ بھی اہل علم کو توجہ میں رکھنی چاہیے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک.
کیا بات, کیا بات.
اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے تو یہ آپ کے اردا گرد حاضر رہنے والے چھوڑ کر آپ کو چلے جاتے.
مومن کی صفات میں یہ ذکر کیا گیا حدیث پاک میں, حین لین سہل, یعنی نرم بھی ہے اویلیبل بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ, یعنی اویلیبل سے مراد آپ ان کو ملنا چاہیں تو آپ کو آسانی سے ملاقات بھی ہو سکے, یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ڈھونڈتے رہیں ملے نہیں. اور سہل ہے, نرم گو ہے, آپ اس سے پوچھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو, جیسے ہمارے اساتذہ کرام اللہ کی فضل سے جامعۃ المدینہ میں یہ زبردست قسم کا ایک تربیت کا سلسلہ ہے, ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے ہمارے طلبہ کو بار بار آفر کی جاتی ہے, اور نہ صرف آفر کی جاتی ہے بلکہ اس کا عملی نمونہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک بار سمجھ نہیں آئی پھر پوچھیں, پھر نہیں آئی پھر پوچھیں, پھر نہیں آئی پھر پوچھیں. ایون کے درجے سے ہٹ کے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنی ہے پوچھنی ہے تو آپ ٹائمنگ جو ہے درجہ اوقات کی پیریڈز کی اس کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ
آپ اگر یہ مفتیان کرام کا دیکھیں, ماشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت جس طرح قائم ہے, ایک تو اس کی باقاعدہ ٹائمنگ اور اس ٹائمنگ کی تشہیر, مفتی صاحب اس وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں ملیں گے, اور اس کے علاوہ جو دارالافتاء اہل سنت کے میل آئی ڈیز, تو واٹس ایپ نمبر, تو دیگر نمبر, اس وقت سے اس وقت تک آپ کال پہ رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, آپ میل کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ کتنی آسانی والی اور اویلیبل رہنے والی صورت ہے جو دعوت اسلامی نے الحمدللہ دی. اور اہل علم سے تو نمازوں میں ملاقاتوں کی صورتیں ہو جاتی ہیں, ملنا ہے فجر پہ آ جائیے, ظہر پہ آ جائیے, عصر مغرب عشاء پہ آ جائیے, ملاقات ہو جائے گی.
امیر علیہ سنت باقاعدہ سفر کر کے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی 22 سال جاتے رہے, 22 سال اہتماماً جاتے تھے, باقاعدہ جاتے تھے.
سیکھنے والے کا بھی جذبہ ہو اور سکھانے والا بھی وہ ذہن بنائے ہو, اویلیبل ہو, نرم ہو, یعنی ایسا انداز نہ ہو کہ سوال کرنے والا ہی گھبرا رہا ہو کہ پوچھوں کہ نہیں پوچھوں.
جی
تو انداز ایسا ہو کہ بلا جھجھک کوئی ہم سے استفادہ کر سکے، فائدہ حاصل کر سکے.
اس کی مثال بھی ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا جان سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ پاک سے کیا مانگوں مجھے بتائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں. جواب ارشاد فرما دیا. کچھ دن کے بعد پھر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا مجھے بتائیں میں اللہ پاک سے کیا مانگوں. آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے عباس رسول اللہ کے چچا اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کریں. یعنی ایک سوال کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور ادھر سے اتنی ہی شفقت اور نرمی سے جواب دیا جا رہا ہے. تو یہ
آپ کی گفتگو دوران ایک اور واقعہ پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آیا کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جو آپ پر قرآن نازل ہوا مجھے سنائیے. اللہ کے حبیب علی صلی اللہ وسلم پوری سورہ رحمان اس کو سنا دیتے ہیں. فرض کرتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پھر سنائیے. آقا علی صلی اللہ وسلم سورہ رحمان پھر پوری تلاوت فرماتے ہیں. فرض کرتا ہے کہ مجھے بہت لطف آ رہا ہے آپ ایک بار پھر سنائیے. آقا علی صلی اللہ وسلم تیسری مرتبہ سورہ رحمان پوری تلاوت فرماتے ہیں اور پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے تو مسلمان ہو جاتے ہیں.
تین بار
غور کریں،
تین 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 نو رکوع کی تلاوت ہوئی،
نو رکوع کی تلاوت. اب اتنی آیتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرد ہے اور اس کو بار بار سنا رہے ہیں.
اور یہ تو آ کر حاضر ہو کر عرض کر رہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سکھاتے، بغیر سوال کے بھی سکھا دیا کرتے. کوئی آتے کوئی معاملہ ہوتا کوئی موقع ہوتا.
جی
ظفر بھائی کو اس کی مثال،
آپ کے چچا کے ہی بیٹے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھاتے اور بٹھانے کے بعد مختصر سا بھی سفر ہوتا نا، ٹریولنگ تھوڑی سی بھی ہوتی، ڈسٹینس تھوڑا سا بھی ہوتا، تو سکھانے کے معاملے میں جیسے حریص علیکم بالمؤمنین، آپ کو سکھانے کی حرص مبارک ہوتی تھی کہ اس مختصر سے سفر میں بھی جو واعظ و نصیحت کا ایک سلسلہ ہوتا آپ ارشاد فرماتے. ایون کہ ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ سارے مل کر بھی اگر تمہیں نفع دینے چاہیں تو جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے تمہیں وہی ملے گا، اور سارے مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں ہو سکتا، جو تمہارے مقدر میں رب نے لکھا ہے وہی ملے گا. اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس طرح کے واعظ و نصیحت اس مختصر سے ڈسٹینس کے اندر آپ نے اپنے چچا کے بیٹے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
سکھانے کا ایک انداز ہمیں سیرت مصطفیٰ میں ملتا ہے. نوجوانوں کو سکھایا، بچوں کو سکھایا، کیا فرماتے ہیں؟
جی وہ اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ظفر بھائی نے بتایا کہ انہوں نے سوال تو نہیں کیا تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی ان کی تربیت فرما رہے ہیں. تو یہ بھی ایک حرص ہے نیک لوگوں کو ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جوانی کی عمر تھی اور بارگاہ رسالت میں حاضری تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا.
ماشاءاللہ
پہلے ایمان کی تعلیم دی جا رہی ہے، پھر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. عقیدہ
فرسٹ
زارے مقدم ہے، اور عقیدہ مقدم ہوگا تو تلاوت اور عبادت جب ہی کام آئے گی، ورنہ تو عقیدہ جس کا خراب ہے اس کو عبادت تو کوئی کام نہیں دے گی. تو اب سکھانے والے کے آداب میں ایک ادب آ گیا کہ عقیدے کی مضبوطی،
ایمانیات کی طرف توجہ زیادہ ہو، عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ زیادہ ہو،
اور ظاہر حکمت عملی کے ساتھ ہو، موقع کی مناسبت سے ہو.
قرآن پاک میں بھی جیسے ملتا ہے اسلوب کے، ایمان کا بیان کیا گیا، پھر عبادت کا بیان کیا گیا، اور ایک آیت میں تو درمیان میں تعظیم مصطفیٰ کا بھی بیان کیا گیا.
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس آیت کریمہ میں بھی ہے، اور فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تو ترتیب دونوں آیت مبارکہ کی یہ کی ہے، پہلے ایمان، پھر تعظیم نبی، اور اس کے بعد عمل. ماشاء اللہ اساتذہ کرام، ناظمین کرام بھی اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. تو طلباء کرام کو جہاں عبادت کا ذوق دینا ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے جام ان کو پلانے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد کی اصلاح کی طرف بھرپور انداز میں توجہ.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بچے بھی حاضر ہوتے، ان کو بھی سکھایا جاتا تھا، بچوں کی تربیت ہوتی تھی.
بچوں کی تربیت کے بھی مختلف طرح کے انداز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں نظر آتے ہیں. امام حسن رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ رسالت تھے، آپ کی عمر شریف چھوٹی تھی. صدقے کا کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، آپ آگے بڑھے اور ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہوئے، آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور انہیں بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ اسے اپنے منہ سے تھوک دو، اپنے منہ سے تھوک دو، یہاں تک کہ انگلی منہ میں ڈال کے جو کھجور کے کچھ ذرات ذرا تھے تو وہ باہر نکال رہے تھے.
اللہ،
یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے کہ بعض اوقات کہا جاتا نا کہ ابھی تو بچہ ہے، تو ابھی بچہ ہے تو اسی عمر میں اسے بچا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا.
جو شاخ جب نرم ہے جب ہی موڑی جائے گی، تنے تو نہیں موڑے جاتے نا، وہ
تو پھر کٹے گا.
کٹے گا،
تو یہ ابھی سے تربیت کا ایک انداز ہے کہ ابھی سے جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جائے اور جو کام کرنے والا نہیں ہے اس سے روک دیا جائے.
تو مزید چہرے کے ناظرین، ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے مختلف جو طبقات سے تعلق رکھنے والے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو سکھا رہے، ام المومنین کو، صحابہ کرام کو تعلیم فرما رہے ہیں، نوجوان صحابہ کو سکھا رہے ہیں، چھوٹی عمر والے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کو سکھاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں انداز تربیت مصطفیٰ سے سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اس کا حصہ نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام اظہر حسین بن عبد الرحمن اتاری ہے. میرا تعلق مرکز جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جیک آباد کے درجہ اولا سے ہے. نگران پاکستان مشاور حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری کی خدمت میں سوال ہے کہ غیر مقیم طلباء کرام دینی تعلیم کے ساتھ دینی کاموں میں کس طرح نکھار پیدا کریں؟
جو طلبا اقامتی نہیں ہوتے، رہائش نہیں رکھتے، تو علاقوں میں اپنا کام کریں
جی،
اور جو وہاں کے نگران ہیں، علاقے نگران ہیں، ڈویژن نگران ہیں، اور اب نئی ترکیب کے اندر جو سرکاری تقسیم ہے اس کے مطابق اب ترکیب بنے گی، ڈسٹرکٹ نگران، تحصیل نگران، یو سی نگران، وارڈ نگران، مسجد نگران، ذیلی نگران بھی اس کو کہیں گے، تو ان سے مربوط رہیں گے نا. اور اللہ ہمیں نیکی کی حرص نصیب فرمائے کہ طلباء کرام خود اپنے نگران کے پاس پیش ہو جائیں. اچھا، نگران کو بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنے محلے کے اندر، علاقے کے اندر، وارڈ کے اندر، یو سی کے اندر دیکھیں جو دینی طلباء ہیں، ان کو ایک ہی بار جمع کر لیں، ناظم صاحب سے ٹائم لے لیں، ان کو بلا کر ان کو ترغیبات دیں. اچھا، پھر ناظم صاحب جو ہیں، خاص طور پر ناظم جدول صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ طلباء کو دیکھیں کہ جو رہائشی ہیں ان کے کام ان کے مطابق ہوں گے، اور جو غیر رہائشی طلباء ہیں ان کی تنظیمی ایڈریس، ایک تو ویسے ایڈریس ہوتا ہے نا، تنظیمی ایڈریس دیکھ لیں، تنظیمی لحاظ سے کس یو سی میں ہیں، کس وارڈ میں ہیں، ان نگران کو بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں یا ان کو واٹس اپ کر دیں، ڈیٹیل بتا دیں، تو یوں طلباء کی ترکیب ہو سکتی ہے. اور جامعۃ المدینہ میں جو غیر اقامتی ہیں تو زور سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، تو گھر جا کر ایک بہت لمبا پیریڈ ہے جس میں فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر دو گھنٹے امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق ان کو دینی کام کرنا چاہیے، جس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. آج انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی. جی سید، ان کا کچھ تعارف اور سیرت کے کچھ پہلو.
سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ کا نام مبارک ہے، محدث علی پوری کا لقب آپ کا ہے، امیر ملت بھی آپ کو کہا جاتا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کی پیدائش ہوتی ہے 1841 سنی عیسوی میں، علی پور سیدہ یہ قصبہ ہے، ضلع ناروال پنجاب پاکستان میں جو ہے. نجیب الطرفین آپ سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہے، یعنی آپ کی والدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور آپ کے والد صاحب حسنی سید ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں. اور آپ کا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب جو ہے 38 واسطوں سے مولا مشکل کشا تک پہنچتا ہے. والد صاحب کا نام سید کریم شاہ صاحب تھا.
آپ کو اللہ تعالی جل جلالہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. ابتدان آپ نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین تو مختلف اساتذہ سے آپ نے حاصل کیا، علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے جو سیکھا اس کو سکھانے کے مقدس جذبے کے تحت مختلف ممالک کا اور مختلف شہروں کا سفر اختیار فرمایا. علی پور سیدہ سے آپ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا، پھر اس کے بعد پشاور، کراچی، کلکتہ، دلی اور کافی سارے شہروں میں آپ کے جانے کے سلسلے ہوئے. کثیر افراد نے آپ سے فیض حاصل کیا، افغانستان، عرب شریف اور کئی ایک ممالک میں آپ کے مریدین الحمدللہ موجود ہیں.
جس میں استاد صاحب میری توجہ جا رہی تھی کہ پہلے آپ نے حفظ کیا، جیسے ماشاءاللہ آپ بھی موقع کی مناسبت سے قرآن آیات پڑھتے ہیں کیونکہ آپ حافظ بھی ہیں. اگر عالم حافظ بھی ہونا تو سونے پر سہاگا. تو ذہن نصیب پیرنٹس اپنے بچوں کو پہلے حافظ بنائیں اور پھر عالم بنائیں، اور اگر بچے ذہین ہوں تو ان کو تخصص فی الفقہ کرائیں. 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آسان کیا قرآن پاک حفظ کرنا. اور بچپن میں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے تو 12 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، 3 مہینے کے واقعات، 3 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا.
آپ یہ ذکر فرمانا کہ والدین کو چاہیے کہ پہلے حفظ کرائیں پھر عالم بنائیں، تو ایسی ایسی مثالیں بھی ہیں کہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد بھی لوگوں نے حفظ کیا.
دیکھیں پیر بہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ناظرہ قرآن ختم کیا تو آپ حافظ بن گئے تھے. وہ تو اللہ کی رحمت، اعلی حضرت نے قرآن اولا تو حفظ نہیں کیا تھا، بعد میں حفظ کیا اور بہت جلدی حفظ کر لیا تھا.
جس طرح آپ ترغیب دلا رہے ہیں تو درس نظامی کے طلبہ کرام ہمارے ساتھ ایک تعداد میں شریک ہوں گے نا،
دوران درس نظامی بھی چاہیں تو آ سکتے ہیں. اس طرف درس نظامی کا دوران بھی حفظ تو کیا جا
سکتا ہے، دوران بھی آ سکتے ہیں، بعد میں بھی آ سکتے ہیں بھائی،
جب تک زندگی ہے موقع تو ہے.
اچھا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو ایک ذوق تھا نا مساجد کی تعمیرات، مدارس کی تعمیرات اور کنویں کھدوانا،
زندہ باد،
یہ رفاہی اور فلاحی کام بھی ہیں اور دینی خدمات کے کام بھی ہیں.
سلطنت عثمانیہ کا دور ہے یہ، سلطنت عثمانیہ کا دور ہے، اور اس وقت کے جو اسلامی سلطان تھے
سلطان عبدالحمید خان،
سلطان عبدالحمید خان، اب انہوں نے وہ پٹری بچھانی تھی نا مدینہ پاک تک، تو اس فنڈ میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا،
6 لاکھ روپے
اس دور کے، تو پتہ نہیں اب 6 کروڑ بنیں گے کتنے بنیں گے. اور اس سے دیکھیں یہ بھی ایک توجہ جا رہی ہے کہ ہمارے اکابرین بڑے بڑے کام کرتے تھے، اس کے لیے چندہ بھی کرتے تھے. اچھا چندہ کرتے بھی تھے، چندہ دیتے بھی تھے.
سلطان عبدالحمید خان کی طرف سے آپ کو پھر یہ لقب دیا گیا تھا، عمدۃ الاماثل والافاضل.
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
علماء میں ایک بہترین شخصیت.
اچھا ان کے نمایاں وصف میں عشق رسول بھی ہے.
سبحان اللہ،
یعنی ایک تو خیر خائی کا جذبہ آپ کا بہت تھا، امیر اہل سنت نے بھی عاشقان رسول کے 130 حکایات میں آپ کا ذکر خیر کیا ہے، اور امیر اہل سنت اولیاء سے، علماء سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے متوسلین کو. آپ نے واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں جا کر آپ اہل مدینہ کی دعوت کیا کرتے تھے، کیونکہ جو خوشحالی مالی لحاظ سے اب ہے پہلے نہیں تھی، تو آپ جا کر وہاں پر ساکنان مدینہ کی مدد کیا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے کتوں کی بھی دعوت کیا کرتے تھے.
عرب والے آپ کو ابو العرب کہا کرتے،
ابو العرب کہتے تھے، حالانکہ آپ عجمی مگر ابو العرب کہہ رہے.
آپ کی محبت مدینہ کا ایک جو انداز تھا نا، سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا سفر حج کا ارادہ تھا، اور اس دفعہ آپ نے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا تھا. باہری جہاز کا سفر بھی ہوا کرتا تھا اور ہوائی سفر کی صورتیں بھی ہوتی تھیں، تو مولانا محمد شریف کوٹلوی صاحب جو
اعلی حضرت کے خلفاء میں سے،
جو سلطان الواعظین کے والد محترم،
جی جی،
میں ان کے ساتھ گیا پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. تو جب وہاں پہنچے نا تو والد محترم نے کچھ ذکر کیا کہ اس دفعہ ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں، بڑے پیار بھرے انداز میں انہوں نے جواب دیا کہ مولانا محبوب بلائے تو اڑ کے جانا چاہیے. اور یہ جملہ اس انداز اور اس کیفیت میں کہا کہ ان پر بھی رقت طاری ہو گئی اور جتنے موجود تھے سب پر بھی رقت طاری ہو گئی.
یہ علماء اہل سنت کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو عشق رسول سب میں ملتا ہے
الحمدللہ،
اور وہ انداز کیسا کہ عشق رسول میں روتے ہیں رلاتے ہیں،
ये मैंने पढ़ा है जी, किसी शख्स ने मदीने पाक में जो कुत्ता है उसको लाठी मारी तो वो जख्मी हो गया, चीखने चिल्लाने लगा, तो फर्त मोहब्बत में आपने अपना इमामा शरीफ उतारा और उसको हिस्सा किया और उस जख्मी, उसका जो जख्म था उसके ऊपर पट्टी बांधी, और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि बाजार से खाना लाए और उसको खिलाया। जैसे आपने पहले जिक्र किया ना कि कुत्तों को खाना खिलाते थे वहाँ के, और वहां से बाजार से स्पेशल खाना ला के उसको खिलाया।
देखिए इसमें एक तो इश्क मदीना है
जी,
और मखलूक की खैरखाई भी है, क्योंकि ये भी तो अल्लाह की मखलूक है ना
जी,
हर तर्जगर में अजर है
जी। लेकिन के एक कुत्ते को पानी पिलाने के अजर के तौर पर, सवाब के तौर पर एक बदकार औरत को अल्लाह पाक ने बख्श दिया, तो सारी मखलूक पर मेहरबानी अल्लाह नसीब फरमाए। तो
मुलचन के नाजरीन, हमने हजरत जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतल्लिक सुना कि किस तरह उन्होंने इल्म दीन भी हासिल किया और ज़ुहद व तक्वा और आपका दीन की खिदमत करना, मसाजिद बनाना, इश्क रसूल, इसका भी बयान सुना। अल्लाह पाक इनके फैजान से हमें माला माल फरमाए।
आइए रसूल में मैं एक शेर
जी,
आशिक दा कम रोना थोड़ा बिन रोया ना मंजूरी, दिल रोवे पावे रोवणी अखियां, इश्क च रोना जरूरी, कुछ ते रोंदे दीद दी खातिर, कुछ रोंदे विच हुजूरी, चलिया इश्क च रोना पैंदा, वसल होवे पावे दूरी।
सुभानअल्लाह, वो अमीर उलसुन फरमाते हैं जो रोता है उसका काम होता है।
क्या बात, माशाल्लाह। आइए मजीद एक सवाल शामिल करते हैं।
मोहम्मद जीशान अत्तारी, जामियतुल मदीना फैजाने बाबा फरीद, पाक पतन शरीफ के दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। मेरा निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि एक तालिब इल्म को दौरान तालिब इल्मी कोई जिम्मेदारी, तंजीमी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं, और अगर तंजीमी जिम्मेदारी ले तो उसके लिए किस टाइम का इंतखाब करें कि तालीम में भी हर्ज ना हो और तंजीमी जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकें।
देखिए अमीर अहले सुन्नत की तरबियत तो यही है के दौरान तालिब इल्मी तलबा के पास खिदमत दीनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए हमारी ख्वाहिश है कि हम दावत इस्लामी की अहम तरीन जिम्मेदारियों पर उलमा को लेकर आए। अच्छा, जब ये दरस इंजामी करने के बाद तंजीम सीखना शुरू करेंगे तो मुझे बताएं जिम्मेदारी हम इनको कब देंगे।
वैसे भी हमने मजलिस जामियतुल मदीना ने प्रॉपर जो एक जदवल बनाया ना, उसमें अल्लाह के फजल से जो एक पीर साहब की अमीर सुन्नत की ख्वाहिश है 2 घंटे दीनी कामों के लिए देना, हमारे जामियातुल मदीना का जदवल उन सारे मामलात को मलूज खातिर रख कर बनाया गया। ऐसा नहीं होगा कि आप दीनी कामों की तरफ जब टाइम देंगे बाद असर जाएंगे या मगरिब के बाद जाएंगे, या बाज इलाकों में एज पर कंडीशन हमने इशा के बाद के लिए भी वक्त रखा हुआ है। यानी जितना हमने स्पेशल, ऐसा नहीं है कि हमारी तालीम डिस्टर्ब हो रही हो दीनी कामों में लगे हुए हो, और ऐसा नहीं है कि दीनी काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हो और टोटली यहाँ के होके रह जाए। तो इल्म के साथ साथ जो दावत इस्लामी के जामियात हैं अल्लाह के फजल से अमल का भी वो हसीन एक इम्तिजाज की कैफियत होती है।
नाजिम जदवल से ये कोऑर्डिनेट करें, उनसे मशवरा करें तो टाइम खुद ही एडजस्ट हो जाएगा।
जी जी,
और आप देखें कि अमीर अहले सुन्नत की बात याद आ रही है, करने के काम करो वरना ना करने के कामों में पड़ जाओगे। ये करने के काम में नहीं पड़े तो मौजूद है ना करने के काम, और शैतान मायूस तो नहीं होता ना
जी,
और तलबा के लिए तो खास वो कोशिश करता है। देखिए ना, वो जो एक रिवायत है कि शैतान ने समुंदर पर अपना जो तख्त बिछाया और वो कारगुजारी ली जा रही है और सारे अपने कारनामे बता रहे हैं, शराब पिला दी, तलाक दिलवा दी, लड़ाई करवा दी, तो कहता है एक तालिब इल्म को मैंने मदरसे से रोक दिया और शैतान कहता है अंता अंता तूने काम किया, तूने काम किया। नहीं, शैतान इससे बहुत राजी होता है कि तालिब इल्म वो इल्म की छुट्टी करे या उससे गाफिल हो। तो
ये जिस राह का मुसाफिर है ना, अगर ये पढ़ जाएगा तो ये खुद भी बचेगा और पता नहीं कितनों को बचाने का सामान करेगा।
वो क्या, वो 1000 आबिद के मुकाबले में 1 आलिम शैतान पर ज्यादा भारी है। तो वो कहता है पहले फारिग हो जा भाई, पहले कहीं इधर उधर लग जा। तो हम करने के काम करें, और हम तो बाकायदा ये कोशिश करते हैं, अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी है कि 2 इस्लामी भाई हैं, दोनों मुनासिब कारकर्दगी में है, यानी अच्छी कारकर्दगी में है, 1 आलिम है, गैर आलिम है। ہم عالم کو ترجیح دیتے ہیں، ایک مدنی غیر مدنی، مدنی کو ترجیح دیتے ہیں، اچھا طالب علم و غیر طالب علم تو طالب علم کو ترجیح دیں گے. اچھا یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ نمایاں ذمہ داریوں پر آئیں گے، اور امیر علیہ سنت کا وہ تاریخی جملہ، وہ گولڈن ورڈز ہمارے اساتذہ کو یاد ہوں گے، طلبہ کو بھی یاد ہونے چاہیے، کہ میری تو خواہش ہے کہ ساری شورا علماء پر مشتمل ہو. کون سے علماء؟ جو تنظیم کو بھی سمجھتے ہوں، امیر علیہ سنت کو بھی سمجھتے ہوں، شورا کو سمجھتے ہوں، بارہ دینی کاموں کو سمجھتے ہوں، شعبہ جات کو سمجھتے ہوں، دعوت اسلامی بنانے کے مقصد کو سمجھتے ہوں، اس کے انداز کو سمجھتے ہوں. خالی وہ دیکھ کر یا پڑھ کر تو نہیں ہوتا، پریکٹیکلی جب عملاً اس میں کام میں پڑھیں گے پھر سیکھیں گے نا.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام.
نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين. آج کے جناب، کل کے مرحوم، نجات دلانے والے اعمال کی معلومات پیج نمبر 221 پر سے ایک حدیث پاک، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم صبح کرو تو تمہارے دل میں شام کا خیال نہ آئے، اور جب شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو. اے عبداللہ، تم نہیں جانتے کہ کل کس نام سے پکارے جاؤ گے.
اللہ کرم فرما.
آمین. دعوت اسلامی کی جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام، ناظمین، اراکین مجلس کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب کو بامل عالم دین، مفتی اسلام و دعوت اسلامی کے مبلغ بنائے، بے حساب بخشے، سب کو اللہ پاک حج نصیب کرے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. برابر دل لگا کر پڑھاتے رہیے اور نجی مطالعہ بھی بڑھاتے رہیے، جتنا آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ الکریم اتنا آپ اپنے طلبہ کرام کی زیادہ زیادہ بہتر انداز میں تربیت فرما سکیں گے، اور ساتھ میں تقویٰ پرہیزگاری کی بھی تعلیم دینی ہے. آپ کا طالب علم جب یہاں سے نکلے تو اللہ کرے کہ ایک اچھا عالم باعمل بن کر معاشرے میں پہنچے. اللہ پاک آپ سب پر رحمت نازل فرمائے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، اس کے لیے بھی دین کی خدمت بجا لاتے رہیں دعوت اسلامی کے ذریعے. اللہ پاک آپ کو برکت دے دے. اور اپنے لباس کا خیال رکھیں، سنت ہمارا لباس ہو، تراش خراش اور طرح طرح کے مطلب شوخ لباس بھی اب چل پڑے. علماء کو تو میرا تو یہی ذہن ہے کہ سادہ ہونا چاہیے. اصل میں نے اکابرین کو دیکھا، یہ رنگ برنگی طرح طرح کے بیل بوٹے والے پتہ نہیں طرح طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں، میں نے نوٹ نہیں کیا. سادہ لباس. مفتی اعظم پاکستان کو دیکھا میں نے، غزالی دورہ امام غزالی کی زیارت کی، ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، اور بھی بہت سارے علماء کو کی زیارت سے میں مشرف ہوں الحمدللہ. تو سب سادگی، سادگی میں عظمت ہے. بے شک صاف ستھرا لباس ہو اور عالم کی پہچان بھی ہو، یہ عالم ہے. پانچے ٹخنوں سے اونچے بھی نہیں ہو رہے، خوبصورت لباس تو آ گئے لیکن سنت چھوٹ گئی. پانچے بازوں کے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، تو شلوار ہو، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، ٹخنے سے اوپر پانچے رکھنے چاہیے کہ سنت ہے. امام شریف ہر وقت سجائے رکھے نا، یہ بھی سنت ہے ناکا کی. آپ سجائیں گے تو زلفے بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے شاگردوں کو یہ ترغیب ملے گی، آپ کو ترغیب دینا آسان ہوگا، ورنہ ترغیب دے نہیں پائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے ہماری بات. مضامین تو بہت ہے میرے پاس بولنے کے لیے، آپ سننے کے لیے اگر آ جائے کریں تو مدینہ مدینہ مدنی مذاکرہ حاضر ہے. اللہ خوش رکھے، میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرماتے رہیے. اللہ پاک اپنے در کا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماما روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نمایاں جامعات المدینہ.
میں اس وقت جو ہے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں پڑھا بھی رہا ہوں، جو کہ اس وقت پوری دنیا کا گلوبل مرکز ہے، اور یہاں پڑھانے کے ساتھ ساتھ مجھے اس جامعہ میں نظامت کے حوالے سے بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس وقت ہمارے پاس 750 کے قریب طلبہ مقیم اور غیر مقیم پڑھ رہے ہیں، اور جو مقیم طلبہ ہیں ان کے لیے ہم نے باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے، رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے. اگر وہ نظام نہ ہو اور ایک چیز پراپر ٹائم پہ نہیں ہو تو چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. فجر کی نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے، طلبہ کرام اپنے اپنے بستروں سے نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. نماز باجماعت سے فارغ ہونے کے بعد مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے. مدنی حلقوں کے بعد طلبہ جو ہے نا وہ اپنے کھانے کی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں ان کے لیے کھانے کے لیے پہلے سے دسترخوان اور دیگر چیزوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے نا. تو الحمدللہ ناظرین جب وہاں سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کر لیں, اپنے کمروں کی, اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ بدل لیں. اس کے بعد طلبہ اپنے اپنے یونیفارم میں مسجد کے صحن میں اتر آتے ہیں اور اس کے بعد دعائے مدینہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہمارے الحمدللہ جامعات المدینہ میں دعائے مدینہ ہے. الحمدللہ اس کے اندر صبح صبح تلاوت کلام مجید ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے اور طلبہ اور علماء کے لیے دعا کی جاتی ہے. طلبہ نیچے سے اوپر آتے ہیں 7:55 پہ دعائے مدینہ مکمل کر کے اور پھر کلاسوں میں بعد اب بیٹھ جاتے ہیں اساتذہ کے انتظار میں. تو تقریباً 8 بجے سے 1 بجے تک پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جس میں مختلف اساتذہ کرام مختلف پیریڈز میں طلبہ کی تربیت علمی اور عملی کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی ان کو پڑھائی جا رہی ہیں. الحمدللہ یہ ایک عالم کورس ہوتا ہے, اس کا آخری درجہ دورہ حدیث کہلاتا ہے نا, اور یہ سمجھیں کہ دار الحدیث کے نام سے موسوم ایک درجہ ہے جس میں طلبہ حدیث شریف پڑھتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ بلا مبالغہ یہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا درجہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں اس وقت کم و بیش تقریباً 300-350 طلبہ موجود ہیں. جیسے ہی ہماری پڑھائی ختم ہوتی ہے نا 1 بجے, اس کے بعد طلبہ جو ہے نماز ظہر کی تیاری کے لیے وضو خانوں کی طرف جاتے ہیں. اس کے بعد وہ مسجد میں 1:30 بجے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں ظہر کی. اس کے بعد باقاعدہ درس کے حلقے لگتے ہیں مسجد میں جس میں فیضان سنت سے درس دیا جاتا ہے اور طلبہ اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں. کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے, پورا ایک جدول ہے پورے ہفتے کا, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں, ناشتے کے حوالے سے بھی, اسی طرح دوپہر کے کھانے کے حوالے سے بھی اور اسی طرح رات کے کھانے کے حوالے سے بھی مختلف قسم کا جدول ہے. ہر دن علیحدہ کھانا ہوتا ہے. تو جب یہ ظہر کے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں طلبہ تو اس کے بعد ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ یہ پڑھائی کرنا چاہیں تو پڑھائی کا ہلکا لگائیں اور آپشنل ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر لیں. اس کے بعد تقریباً 3:30 بجے سب کو آف کرنے کا کہا جاتا ہے کہ وہ آرام کریں تاکہ پورا دن جو انہوں نے صبح اٹھ کر ٹائم صرف کیا ہے اس سے جو تھکاوٹ ہوئی ہے اسے وہ تراوٹ حاصل کر سکیں. جیسے 3:30 بجتے ہیں تو یہ تقریباً سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں اور 4:45 بجے تک طلبہ سو جاتے ہیں. پھر ان کو عصر کی نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے. عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد درس کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو اپنے جو کام نمٹانے ہیں وہ کرتے ہیں اور مدنی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان جتنے بھی جامعات المدینہ ان میں مدنی کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں مغرب کے بعد تو مغرب کی نماز وہاں پڑھ کے یہ جامعہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جامعہ میں ان کے لیے مغرب اور عشاء کے درمیان کھانے کا اہتمام ہوتا ہے رات کے. پھر اس کے بعد باقاعدہ جیسے ہی اذان عشاء ہوتی ہے تو طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کے فیضان مدینہ کے صحن میں پہنچ جاتے ہیں اور فیضان مدینہ کے صحن میں وہ کتابیں ڈیکسوں پہ رکھ کے باقاعدہ نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا تو سورہ ملک کا حلقہ لگتا ہے اور صلاۃ التوبہ کا سلسلہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ جماعت کی صورت میں یہاں صلاۃ التوبہ ادا کروائی جاتی ہے, جیسے صبح اشراق چار جماعت سے ادا کروائی گئی. یہ صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کر کے اپنے تعلیم کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. یہ گروپ اسٹڈی کہلاتی ہے, اس کو ہم حلقہ کہتے ہیں. تو یہ سلسلہ ان کا تقریباً 11:30-12 بجے تک چلتا ہے عشاء کی نماز سے. اور اس کے بعد ہم ان سے, ہمارے جو ناظمین ہیں متعلقہ, وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ لوگ اوپر جائیں تاکہ آپ آرام کر سکیں اور صبح ٹائم سے اٹھ سکیں. وہاں یا جا کر اپنی بستر بچھاتے ہیں اور اللہ اور رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں اور مدینے کی یادوں میں کھو جاتے ہیں اور ان کو پھر صبح اگلے دن جگایا جاتا ہے.
پہلے پروگرام میں جو سوال کیا گیا کہ پروگرام میں بیان کردہ سیرت کی کتابوں میں سے 3 کتابوں کا نام بیان کرنا تھا, جنہوں نے درست جواب دیا, پہلے 5 اسلامی بھائیوں کے نام پیش کرتا ہوں. نعمان عباس جامعت المدینہ فیضان مدینہ ملتان, محمد عمران مدنی جامعت المدینہ فیضان مدینہ میلسی, محمد راشد جامعت المدینہ فیضان مدینہ ملتان, محمد اسامہ غلام یاسین دورۃ الحدیث جامعت المدینہ فیضان مدینہ ملتان, محمد زیشان دورۃ الحدیث شریف جامعت المدینہ فیضان مدینہ ملتان, اور قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلا ہے ان کا نام ہے محمد اسامہ غلام یاسین دورہ حدیث شریف میں یہ پڑھتے ہیں جامعت المدینہ فیضان مدینہ ملتان. انہیں ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا.
آج کا سوال بھی سن لیجئے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
دو القابات اس پروگرام میں بیان کیے گئے.
ماشاءاللہ
یہ دو القابات جو ہمیں دیں گے انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے ان کو 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا. جو نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا یاد رکھنے کی عمل کرنے کی ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.